إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. میرے بھائیو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید جیسی کتاب ہمیں عنایت فرمائی ہے. قرآن مجید پڑھ لینا بالکل ایسی ہی ہے جیسے اللہ سے ملاقات کر لینا. دنیا ایک بہت بڑا فریب ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. انسان اس میں رہتے ہوئے ضرور اپنے انجام کو بھول جاتا ہے کہ مجھے مر کر اٹھنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. اور قرآن مجید کا یہ فائدہ ہے کہ بندے کی اس بھول کو یہ دور کر دیتا ہے. اگر آدمی کسی وقت غافل ہو بھی جائے تو قرآن مجید اسے ہوشیار کر دیتا ہے, اسے خبردار کر دیتا ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں, یہ تو دنیا ایک دھوکہ ہے, یہاں رہنا نہیں ہے, یہاں سے ضرور چلے جانا ہے اور پھر مرنا نہیں کہ فنا ہو جائیں, ختم ہو جائیں, بلکہ یہاں سے منتقل ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر انسان قرآن مجید توجہ سے پڑھے تو لازمن انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے, اسے اپنی آخرت جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے. اب جو بدقسمتی سے قرآن ہی نہ پڑھے یا وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہ ہو, وہ اس کو ایک غلط نہیں سمجھے, بس اس کی ویسے عزت اور ادب اور احترام بڑا ہے لیکن پتہ کچھ بھی نہیں کہ یہ کہتا کیا, تو وہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یا تو پڑھے کوئی پیشہ ور پڑے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. قرآن مجید کو دو آدمی اس نیت سے پڑھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. میرا دل سخت ہو گیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے, مجھ پر غفلت طاری ہو گئی ہے, میں قرآن مجید پڑھوں تاکہ مجھے اپنا مقصد, مجھے اپنا انجام یاد آ جائے, میری وہ دنیا کی غفلت اور سستی جو ہے وہ دور ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ, یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے. ہدایت سے میں نے کیا ہے, بھولے ہوئے کو راستہ بتا دوں. آدمی راستہ بھول گیا ہو اس کو راستہ بتانے والا ہے یہ قرآن مومن. وشفا, اور اگر دنیا کی بیماری کوئی لگ گئی ہو تو اس کے لیے بہترین علاج قرآن مجید. ہم تو وظیفوں پر ٹونے ٹنکے کر لیے اور یہ اور وہ کروا لیا, اصل قرآن مجید جو ہے اس کا علاج کیا ہے کہ آدمی پڑھے اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکلے, وہ اپنے انجام کو یاد کرے, اپنے امتحان کی تیاری کرے, اسے آخر کی فکر ہو, یہ اس کا فائدہ ہے. اب دیکھو قرآن مجید کا یہ سبق کتنا پیارا سبق ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. مذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات دنیا, چھوڑ کے ان لوگوں جو دین کو تو کھیل تماشا ہنسی مذاق سمجھتے ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا, چھوڑ دو. اب چھوڑنے کا مطلب کیا ہے, تیری سوسائٹی ایسے لوگ نہ ہوں, تو رشتہ داری ایسے لوگوں سے نہ کر, تیرا بیٹھنا اٹھنا, تیرا رہنا سہنا, تیرا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے نہ ہو کہ جن کے نزدیک دین کوئی چیز نہیں, ایک ہنسی مذاق ہے, ایک کھیل تماشا ہے, ایک تفریح, اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, وہ دنیا کی ہی فکر ہے کہ لڑکا ڈاکٹر کب بنتا ہے, لڑکا انجینئر کب لگتا ہے, اور مجھے عہدہ کب ملتا ہے, الیکشن مجھے الیکشن کب ہوتا ہے اور اس میں کب کامیاب ہوتا ہوں, بس دنیا میں ہی بڑا بننے کا اسے خیال ہے. وہ اس چکر میں ہے, تو اس کو چھوڑ دے. اور مسلمان برباد ہی اسی وجہ سے ہو. نیک لوگ جو تھے, اللہ عالم کو بڑی عزت دیتا ہے, اور نیکی بھی بڑی کام کی چیز ہے, اللہ دنیا میں نیک آدمی کو بھی بڑی عزت دیتا ہے, لیکن شیطان دشمن ہے, وہ پھر دنیا داروں کو اس کے پیچھے لگاتا ہے, تو اس کو رشتے بڑے اچھے اچھے ملنے لگ جاتے ہیں. بس رشتہ دنیا دار سے ملا اور پیوند ہوا, وہ پیونی ہوا اور گیا, برباد ہوا, نظر ہی خراب ہو جاتا ہے. جتنا آدمی دنیا دار سے دور رہے اس کے دین کا بچاؤ اس میں, بڑا قرآن کی بات ہے یہ, اور قرآن معالج ہے, قرآن شفا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وزر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, چھوڑ دے ان لوگوں کو, ان کی سوسائٹی کو چھوڑ دے, ان کی مجلس کو چھوڑ دے, ان سے رشتے دار کے نہ کر, یہ نہ دیکھ کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے, میں لڑکی یہاں دوں گا تو میری بھی دور بن جائے گی, یا میں لڑکی ان کی دوں گا تو ہماری بھی وہ ہو جائے گی, فرمایا تو بھی برباد ہو جائے. وغرت ہم الحیات دنیا, ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, اور ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا, اور دنیا سے مراد کیا ہے, جو دنیا بندے کو اللہ سے غافل کرتا ہے. دولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. اب حضرت عبدالرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, حضرت زبیر, کوئی دولت کی حد تھی؟ یعنی بیویوں کو آٹھواں حصہ ملتا ہے, اگر چار چار بیویاں ہوں اور آٹھواں حصہ ملے تو وہی کروڑوں بن جاتا, اس قدر دولت. لیکن اللہ کو کبھی بھولے نہیں. جب کبھی لڑائی ہوتی تو اللہ کے رسول کا دفاع ایسے کرتے جیسے ڈھال ہوتی. اگر دیکھا کہ رش زیادہ ہو گیا ہے, دشمن نے زور کیا ہے, تو اپنی پیٹھ کو پیٹ کر دیتے دشمن کی طرف اور اللہ کے رسول کو یوں گھیر لیتے کہ جو تیر لگنا ہے میری طور میں لگے, اللہ کے رسول تک نہ پہنچے. کتنی بھی تکلیف ہو مجھے پہنچ جائے, اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور دنیا دار تو دنیا چھوڑ کر کبھی نماز کے لیے نہیں آتا, اور یہ اتنے خوش قسمت تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے اللہ کے رسول نے ایک وقت نماز پڑھی ہے جماعت. اللہ کے رسول باہر گئے قضا حاجت کے لیے, نماز کو دیر ہو گئی تھی, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جماعت کروانے لگ گئے. ایک رکعت ہو گئی, اللہ کے رسول آ گئے, آ کر شامل ہو گئے. حضرت عبد الرحمن کو بھی پتہ لگ گیا کہ اللہ کے رسول آ کر شامل ہو گئے ہیں, تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, پیچھے نہ ہٹو, جماعت کرو. آپ نے ان کے پیچھے ایک رکعت نماز کی, اور دولت کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ نے اتنا مال دیا, اتنی دولت کی, تو دولت کی رکھتے ہی کوئی بری چیز نہیں. جبکہ آدمی یہ طے کر دے اپنے دل میں کہ میں کیا اور میری دولت کیا, سب اسلام کے. آگے تبوک کی تیاریاں کرنے لگے, مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور عرب کی ایک بہت بڑی طاقت بن گئے مسلمان. ہرقل بادشاہ جو تھا اس کو فکر ہوئی کہ اب مسلمان تو بہت طاقتور ہو گئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر حملہ کر دیں, ان کو ابھی سے قابو کرو. ابھی یہ تو عرب کے اندر اندر ہیں, ان کو ابھی سے قابو کرو. چنانچہ اس نے طے کیا کہ مدینے کو ہی صاف کر دو, مدینے پر حملہ کر دو. اللہ کے رسول نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ وہ مدینے میں آئے, ہم اس کے ملک میں جا کے کیوں نہ لڑیں. اللہ کے رسول نے تیاری شروع کر دی. چنانچہ تبوک کے مقام پر ان کی فوجوں کا اکٹھ ہو رہا تھا, آپ نے وہیں حملہ کرنے کا ارادہ کر دیا. سفر بھی بہت لمبا تھا, گرمی کا موسم تھا, غربت تو بڑی تھی, ابھی دولت کی تو خاص نہیں آئی تھی, اگر کہ خیبر فتح ہو چکا تھا, لیکن اس کے باوجود بڑی تنگی تھی, بہت تنگی تھی. اللہ کے رسول نے چندے کے لیے کہا کہ لاؤ جو جتنا جتنا مال لا سکتا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنی ہمت کے مطابق, طاقت کے مطابق دیا. حضرت عثمان نے اتنا دیا, اتنا دیا مال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان, اگر آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے تیری نجات. اونٹ تجارت کے لدے لدائے آ رہے تھے, غلے سمیت دے دیا 900 اونٹ, 100 گھوڑا دیا, سونے کی کوئی حد نہیں, چاندی کی کوئی حد نہیں. اتنی دولت دی, اتنی دولت دی کہ اللہ کے رسول منبر پر تھے اور منبر پر سے اتر رہے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد اگر تو کوئی بھی عمل نہ کرے تیرے لیے کافی ہے یہ عمل. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ آدمی یہ سوچ لے کہ میں کیا اور یہ میرا مال کیا. ہم سب اسلام, کوئی ضرورت پیش آئی ہم سب کچھ قربان کر, وہ تو سمجھو کہ دولت بہت اچھی ہو گئی. جو دولت بندے کو اسلام سے پیچھے نہ کرے وہ دولت تو بری نہیں ہے, اور جو دولت بندے کو اسلام سے پیچھے کر دے, نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے, باجماعت مسجد میں پانچ وقت آنا اس کے لیے مشکل ہو جائے اور دین کے کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے, اسے فرصتی نہ ملے دین کے کام کرنے کے لیے, وہ دنیا تو آزاد ہے, وہ دنیا تو کوئی اچھی چیز نہیں. غریب اکٹھے ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ امیروں نے تو بہت کمائی کر لی, وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, پھر جہاں مال کی ضرورت ہوتی ہے مال بھی خرچ کرتے ہیں, امیر تو خوب آخرت کی کمائی کر رہے ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارے پلے پیسہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو صرف نماز روزے پر یہی اللہ کا فکر اسی پر ہے, ہم تو بہت پیچھے رہ گئے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بہت آگے نکل گئے. اللہ کے رسول نے ان کو وظیفہ بتایا کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اتنی اتنی مرتبہ پڑھ لیا کرو, اللہ تمہاری کثرت پوری کر دے گا. انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا, امیروں کو بھی پتہ لگ گیا, حضرت عبد الرحمان بن عوف جیسوں کو, انہوں نے بھی وہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ کہ وہ تو امیروں نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو ہم کرتے, جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ تو امیروں نے حضرت عبد الرحمان عوف بھی کرتے ہیں, حضرت عثمان بھی وہ وظیفہ کرنے لگ گیا. فرمایا, ذالک من فضل اللہ, کہ بھائی میں کیا کروں, اب اگر کسی نے یہی فیصلہ کر لیا ہو کہ میں تو کماؤں گا جتنا بھی کمایا جا سکے, دولت کے ساتھ بھی کماؤں گا, اپنے جسم کے ساتھ بھی کماؤں گا, اپنا وقت بھی لگاؤں گا, جس نے یہ طے کر لیا اس کے تو اللہ کا فضل ہے, میں اس میں کیا مداخلت کر سکتا. اب جو ہے نا اس امیر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, حالانکہ غریب جو ہے وہ بہت آگے ہو جاتا ہے, امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا, غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. لیکن جو امیر کس قسم کا ہو کہ وہ کسی فیلڈ میں پیچھے ہے ہی نہیں, جہاں دیکھو آگے کھڑا, پیسے کے خرچ کا معاملہ ہے تو سب سے آگے ہے, دین کے کام کا معاملہ ہے تو سب سے آگے ہے, اب اس کا مقابلہ کون کر سکتا. لیکن میرے بھائیوں, ویسے عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے کہ غریب ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے, امیر ہے تو بس پھر سست ہو جاتا ہے, ہوتے ہوتے بالکل برباد ہو جاتا ہے. اور انسان کے لیے برائی اسی میں ہے, بہتری اسی میں ہے, اس دنیا کے چکر سے جتنا خرچ سکتا ہے بس. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ کیا تھی کہ یا اللہ گزارے کے لائق دے, یا اللہ اتنا دے جس سے گزارا ہو سکتا, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کسی سے مانگنا نہ پڑے, اور جو اس سے زائد کے لیے کوشش کرتا ہے بہت کچھ ہے پھر بھی وہ سمجھو کہ پھر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے, وہ کوئی اچھا نہیں کرتا, وہ اپنا نقصان کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, قرآن اللہ کا کلام ہے. میں نے جیسے ذکر کیا کہ اگر خدا سے ملاقات کرنی ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دے, قرآن کو سمجھے, یقیناً آدمی ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, انسان کا دل جو کہ بجا ہوا سا ہوتا ہے, دنیا میں الجھا ہوا ہوتا ہے, دین سے غافل ہوتا ہے, وہ ہوشیار ہو جاتا ہے, خبردار ہو جاتا ہے. اور قرآن کے آنے کا مقصد بھی یہی, اس لیے قرآن کا نام ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر, ذکر کے میں نے نصیحت, ذکر کے میں نے بات, میں انہ ہوں نذکر اللہ کا والے قوم ہے. اے نبی, یہ قرآن تیرے لیے بھی ذکر ہے, تیرے لیے بھی بات اور نصیحت ہے, اور تیری قوم کے لیے بھی بات اور نصیحت. لیکن ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے, ہمیں قرآن کیا ذکر سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں دنیا اپریل میں بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں, پھر حد کرنے کا شرک کرتے ہیں. دنیا کی قومیں اور شیعہ, اللہ میرا معاف کرے, جب تم یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے بعد حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ یہی قرآن بریلویوں کے پاس ہے, یہی قرآن شیعہ کے پاس ہے, لیکن دیکھ لو ابھی تک کیا ہے. ویسے آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اللہ سوچنا بھی بہت ایک جوہر, اللہ جس کو یہ نعمت دے دے سوچ وچار فکر. اب دیکھیے میں آپ کی توجہ کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں, دیکھیے شیعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, بریلوی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, کیا خیال ہے؟ اور آپ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کے اور ان کے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے. قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں. جیسے آپ کے اور ان کے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں فرق ہے, اسی طرح سے ان کے اور آپ کے قرآن پڑھنے میں فرق ہے. اب جو مواحد ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر, جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بالکل شرک کے پاس صاف ہو جاتا ہے. اور کس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے گا اور شرک بھی ہے پیٹ بھر کر کرے گا. اور میرے بھائیوں یہ جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, من قال آخر کلام ہی, جس کا آخری کلام جو ہے لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں چلا جائے گا. جس کا زندگی کا لا الہ الا اللہ کو کام کا نہیں تو اس کا مطلب اس کا لا الہ الا اللہ کیا کام کا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ نہیں؟ جس نے زندگی بھر جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا پھر شرک کرتا رہا اس لا الہ الا اللہ کا اسے کوئی فائدہ نہیں, تو اگر مرتے وقت بھی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اسے کیا فائدہ ہو؟ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا کچھ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز. لا الہ الا اللہ اندازہ کرنے, مکے کے لوگ حج بھی کرتے تھے, مکے کے لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, بیت اللہ حرم جو ہے مسجد حرام اس میں تیل ڈالتے تھے, آگ جلاتے تھے, خدمت کرتے تھے, اپنی طرف سے دین کے بڑے کام کرتے تھے, لیکن لا الہ الا اللہ بالکل نہیں پڑھتے. کیوں؟ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی جانتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر جو ہمارے ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں وہ تو صاف ہو گئے بالکل, اس لیے ہم لا الہ الا اللہ بالکل نہیں پڑھیں. لیکن ہمارا بھائی بریلوی, ہمارا بھائی شیعہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور علی مولا علی مشکشا بھی کہتا ہے, پیرانے پیر پیر دستگیر بھی کہتا ہے. اب لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں. اب آپ اندازہ کریں, کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ اللہ کے بندوں غور بہت کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اللہ جس کو یہ فکر دی سوچ وچار کی نعمت دے دے یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آپ کبھی اصلی اذان پر غور کریں اور جو نقلی اذان ہے آپ کبھی اس پر غور کریں, آپ کو توہین سمجھ میں آ جائے گی, دین سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا چیز. آپ شیعہ کی اذان سنتے ہیں, اب دیکھ لو شیعہ اذان میں اللہ اکبر بھی کہتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں, اور بلکہ لا الہ الا اللہ آپ سے بہت کہتے ہیں, زیادہ کہتے ہیں. کبھی آپ نے شاید غور نہیں کیا, دیکھو نا اذان حی علی الصلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک دفعہ ہے, شیعہ دو دفعہ کہتے ہیں. کبھی غور کرو, شیعہ اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دو دفعہ کہتے ہیں. اب دیکھو لا الہ الا اللہ دو دفعہ کہتا ہے لیکن اذان میں حضرت علی کو اشہد ان علی بن ولی اللہ بھی کہتا ہے. وفی جو رسول اللہ خلیفتہ بلا فرض حجت علی الخلق اور یہ وہ سب کچھ کہتا ہے. اور اذان کیا ہے؟ اذان نماز کے لیے بلاوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اذان کیا ہے؟ عبادت کی دعوت ہے. اذان نماز کے لیے بلاوا ہے, دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ عبادت کی دعوت ہے. اور دیکھو جو سچی اذان ہے, کھڑی اذان, خانہ اذان, اس کو دیکھو کیا ہے. اگر آج کا مسلمان, میں تو سوچا کرتا ہوں یقین جانے, اگر آج کا مسلمان کبھی اذان پر ایک دن بیٹھ کر کبھی غور کر لے, نہ وہ حنفی رہے, نہ وہ وہابی رہے, نہ وہ بریلوی رہے, نہ وہ دیوبندی رہے, وہ خالص مسلمان بن گئے. اب دیکھو اذان کیا ہے. سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ پہلا کلمہ ہے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر تم بیوی کے پاس بیٹھا ہے تو بیوی سے بھی اللہ بڑا ہے, اس کا حق بہت ہے. ٹھیک ہے بیوی ہے تیری, اس کا تم پر حق ہے, لیکن اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اگر تم دفتر میں کرسی پر بیٹھا ہے, اللہ اکبر اللہ حکومت سے بھی بڑا ہے. اگر تم کسی اور ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے, کسی اور کا کام کرتا ہے, اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر من کل شیء, اللہ اکبر اصل میں کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء, ہر چیز سے اللہ بڑا ہے, اس کا حق زیادہ ہے, تجھ پر اس کے احسانات زیادہ ہیں, وہ ذات بڑی ہے, وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے, وہ سب سے زیادہ زوراور ہے. اللہ اکبر پیدا کر. اچھا جی, پھر کیا بات ہے؟ میں مانتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے, میری ماں بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, میرا باپ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, حکومت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, میرا افسر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, میں مانتا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. کیا بات ہے؟ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ, سن یہ بات, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلے میں اقرار کرتا ہوں, اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ دو دفعہ, اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں, سب کے سامنے اس کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ میرا دین ہے. اب دیکھو, پہلے اللہ اکبر سے ان کو خبردار کیا کہ یہ کدھر سے آ رہا ہے پیغام, جو سب سے بڑا ہے ادھر سے پیغام آ رہا ہے. کیا ہے کہ پہلے میں تجھے بتا دوں کہ اسلام کیا ہے. یہ اسلام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر تیرا یہ اسلام ہے, اگر تیرا یہی عقیدہ ہے, تو حیا علی الصلاح, حیا علی الصلاح, کہ نماز کو آ جا تیری نجات ہو جائے. یہ اذان ہے. کہیے کوئی حنفی رہ گیا پیچھے؟ حنفی, وہابی, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, کہ اگر تو مسلمان ہے اور تیرا یہ عقیدہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حیا علی الصلاح, اذان صرف دو کلمے. اذان جو بلاوا ہے وہ صرف یہ دو کلمے ہیں, حیا علی الصلاح, حیا علی الصلاح, نماز کو آ جائے نجات ہو جائے گی. حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح, یہ اصل اذان ہے. نماز کو آ جاؤ تمہاری نجات ہو جائے گی. اس کو غلاف میں لپیٹ کر اس دعوت کو پیش کیا جاتا ہے, اس کو لفافے میں لپیٹ کر, جیسے چٹھی نکلی اس کے اوپر اس قبر چڑھا دی. قبر کیا ہے؟ دین کا ہے. کہ یہ اذان, یہ نماز, یہ دین کے اندر ہے. شراب کے پہلے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حیا علی الصلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس کے اندر لپیٹ کر آواز دی جائے. اب ختم کس پر کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا اگر یہ نام آنے ہوتے انفی کا، شافی کا، حضرت علی کا، کسی اور کا، تو پھر سب سے پہلے حضرت الصدیق کا نام آتا، حضرت عمر کا نام آتا، حضرت عثمان کا نام آتا، پھر حضرت علی کا نام آ جاتا، پھر فلاں کا آ جاتا. نا بالکل عبادت صرف اللہ کی اور اس کے لیے بنیاد عقیدہ ہے. اور میرے بھائیوں ہمارا کام کیوں نظام سارا درم درم ہے؟ ہمارا سارا کام اس لیے خراب ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن عقیدہ کوئی صحیح نہیں. کوئی ہنسی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اس پیر کو مانتا ہے، کوئی اس امام کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی نے کسی کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے کسی کو چھوڑ رکھا ہے، یہ سب چیزیں بنا رکھی. اور دین اللہ اکبر جس کو بدان سور کہا جاتا ہے، جس کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن دیکھ لو شیعہ حضرت علی کا درمیان. اب سوچئے کہ پڑھانی نماز ہے، بلانا نماز کے لیے ہے، اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ ولی ہے، حضرت علی وسیع ہے، حضرت علی حجت ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے اور دکھ ہے. نقلی، یہ نقلی اذان ہے، وہ اصلی ہے. اور اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں اپنی اصلی اور نقلی سب کی پہچان ہونی چاہیے. لیکن نہیں، پتہ ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں، حقیقت کیا ہے. تو انسان اگر ذرا بھی توجہ کرے، ذرا بھی توجہ کرے، تو اس کے بعد پھر انسان کے لیے مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں. جب انسان کا اللہ سے معاملہ درست ہو جاتا ہے، انسان اسلام کو سمجھ لیتا ہے، تو اللہ سے معاملہ درست ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی نیکیاں، اس کی زندگی، اس کے اعمال جو ہیں خود بخود بہتر سے چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے. جا بجا قلہو للذین آمنوا ہدی و شفا. قرآن کے لیے کا فنکشن بتایا کہ یہ ہدا ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ بھولے بھٹکے کو راہ بتانا. جو گمراہ ہو، غلط راہ پر ہو، یا جسے راستے کا پتہ نہ ہو، اس کو صحیح راستہ بتانا، یہ قرآن کا کام. شفا، اگر اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، دنیا کی بیماری، اگر اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، اور بیماری زیادہ تر کیا ہے؟ دنیا کی بیماری. یہ دنیا کی بیماری ہے، زنا کرے، چوری کرے، رشوت لے، دنیا دار بن جائے، پیسے کا لالچ ہو جائے، یہ اصل دنیا کی بیماری ہے. قرآن ان کا علاج کرتا. اور یعنی آپ خود سوچیں، میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کو نہ پڑھے کوئی دن، تو آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے بالکل جیسے کہ روٹین میں کام کرتا ہے. اور جب قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں، ورنہ بعض دفعہ شک پڑ جاتا ہے، اندرا سچ مچی دو روپے چلی گئی ہوگی، ہے وہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، کروڑوں دنیا اس کے پیچھے تھی، ہے وہ دو روپے چلے گیا ہو. بس اصل میں لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کہتے ہیں وہ دو روپے چلے گئے، وہ کہتے ہوں گے یہ ہو گیا، یہ اتنا سے بہت. لیکن جب قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر پورا یقین آ جاتا ہے، پورا یقین آ جاتا ہے کہ حقیقت. اور میں تو سچی بات ہے، کبھی جب کبھی قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے خدا خود بول رہا، خدا خود سنا رہا کہ یہ بات نہیں. اور پھر اصل ایمان، تجدید ایمان کی احیاء ایمان کا ہوتا ہے، ایمان زندہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ جو مردہ کا ایمان ہو جاتا ہے, وہ جو خود کھا جاتا ہے, اس میں نور پیدا ہو جاتا ہے. اور انسان کے دل سے پھر دنیا کی محبت, دنیا کا لالچ, دنیا کی ہوس اور دنیا کی ہرس, یہ چیزیں اڑتی چلی جاتی. قمیض بنا لی, اب پتا نہیں کتنے ایک دن ہے کہ وہ یہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا, زیادہ کپڑے بنا بنا کے بچے. اور ہمارا آج کل کا نوجوان سوٹ پر سوٹ, سوٹ پر سوٹ, پتا نہیں کتنے سوٹ. اور اللہ کے رسول اس پر نفرت کی نگاہ سے دیکھے. اب کپڑے بنا بنا کے رکھے ہوئے ہیں, موت کا کوئی پتا ہی نہیں, موت کا کوئی پتا نہیں کہ موت کب آ جائے گی. اور یہ سوٹ پر سوٹ بنا رہا ہے, اور یہ وہی اکاسی. یعنی دیکھو نا, پیغمبروں کی باتیں کیا پیاری اور سچی باتیں ہوتی ہیں. مطلب تفرون مسال تخل و دون, پیغمبر گزرتے لوگ کوٹھیاں بنا رہے ہوتے, لوگ اپنی تعمیروں کے کام کر رہے ہوتے, پیغمبر کہتے ہیں کہ تم تک لونا مکان یا ڈالنا تفر دون, ارے بدبختوں تم تو ایسے بنا رہے ہیں جیسے تم نے ہمیشہ یہی رہنا. تو بہت تو پتا ہے کون آسارا ان سبق کرا بڑا کر رہا ہوں. بہت قریب آئے تو تمہاری بہت قریب آ گئی, اور تم لگے ہوئے ہو بنانے کے, اندھے ہو کر بنائے چلے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے کوٹھی پہ کوٹھی, کوٹھی پہ کوٹھی, اور حج حج, اور اس قدر تکلفات, اتنے تکلفات کی کوئی حد نہیں. اور میرے بھائیوں جو اپنے آپ کو مسافر سمجھے, وہ کبھی ایسا کام نہیں. اللہ کے رسول جو قرآن کو سمجھتے تھے, وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے تھے, وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے تھے. اور اگر پیغمبر چاہے جتنی چاہے لمبی عمر لے لے, اللہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ملک الموت آیا, موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرشتے نے آ کر کہا کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, جانا نہیں چاہتے, آپ نے تو ملک الموت کے عرج پڑے, اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے, بیل کی چیز پر ہاتھ پھیرے, جتنے سالوں پہ سے آپ کا ہاتھ پھر جائے گا اتنے سال کی عمر آپ کو دے دیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد کہ پھر موت ہے, اس دروازے سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے, اس دروازے سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے, کوئی سوچ سکتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر جب اسی جگہ کے بعد مرنا ہے تو پھر کیا فائدہ, پھر میں ابھی تیار. اور قرآن اثر ہے تعین متوانا ہوں کے نیم, ارے اثر والے میری بات ہوں, اثر ہے تھا ان متوانا ہوں کے نیم. کیا تم نے دیکھا, تم نے غور کیا اس بات پر کہ اگر میں ہزار ہر سال تجھے عیش کر رہا ہوں, ہزار ہر سال تجھے عیش کر رہا ہوں, تم مجا ہوں ماتا لوں شو آدھوں, پھر تم پر وہ چیز آ جائے جس سے میں تمہیں کراتا ہوں. ماں ماتا متا ان کو فائدہ ہوگا. اب اندرا یہاں سے گئی اور جاتے ہی تو میں کپڑے اپڑے پہن رہی تھی, بال بال بنائے, وہ جو اس کی بنانے والی تھی عورتیں, اس کا میک اپ کرنے والی, شیشے ویچے دیکھے, تیاری شیاری کی, سارا کچھ کیا. اب اس کے بعد باہر تیار ہو کر نکلی, کتنے بن کھن کر کتنا کچھ کر کر آگے, بس دیکھ لو گولی لگی اور صاف ہو گیا معاملہ. کوئی فائدہ, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر میں مجھے عیش کراؤں اور سارا سال عیش کرواتا رہوں اور پھر تو دو دفعہ چلا جائے تجھے تو فائدہ ہے, میرا عذاب تجھ پر آ جائے تو تجھے تو فائدہ ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, جب لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور قرآن کہتا ہے اخذ نہ ہوں سلطن, پھر خدا پکڑتا ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں, یہ تو دنیا آٹومیٹک ہے, پیدا ہو گئے مر گئے, پیدا ہو گئے مر گئے, جب خواب خواہ کرتے ہیں نا, خواب خواب اٹھتے ہیں. اور میرے بھائیوں سودا تو سارا 50-60 سال کا ہی ہے, وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ جس کو کبھی کبھی سجدے میں پڑھ کر رونا آتا. یہ سوچ کر کہ یا اللہ کل کبھی تو میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر کہوں گا رب کے پھر یا اللہ بخش دے, اب سے تو بخشے گا نہیں, وہ سب کو ابو جہل بھی کہے گا مارا کیا خیال ہے, ابو جہل نہیں کہے گا یا اللہ مجھے چھوڑ دے, فرعون نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے چھوڑ دے. تو بندہ ہر سجدے میں پڑھ کر کے سوچے کہ یا اللہ بنے میں پھر کہوں گا مجھے چھوڑ دے, تو نہیں چھوڑے گا کہ پھر ابو جہل کو بھی چھوڑنا پڑے گا کہ بلا کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اس لیے یا اللہ میں ابھی سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر, میں مانتا ہوں کہ تو ہی ہے, تیرے ہی پاس آ رہا ہے, موت تیرے قبضے میں ہے, جب چاہے تو دبوچ لے, جب چاہے تو پکڑ لے. اس لیے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر. سجدے میں پڑھ کر جو آدمی اب یہاں خدا کے سامنے رو دھو دے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے, وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے. اور پھر اس کا اثر انسان کی زندگی پر ہے, سب کا کام مختصر کام. ام کرتا اپنے خامن ابو درد سے کہتی ہے دیکھو لوگوں نے کتنے مربے لے لیے, لوگوں نے کتنے پلاٹ خرید لیے, اب جو سڑکیں بنتی جا رہی ہیں تو وہ لوگ مکان گرا گرا کر دکانیں بنا رہے ہیں, دیکھ دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے, اب تو ویسا صوفی کا صوفی تو نے کچھ بھی نہیں, پورے کوئی پلاٹ نہیں, کوئی ترقی نہیں, دیکھ لوگوں نے کتنے کام کر لیے, کتنا کچھ بنا لیا, کتنا وہ کر لیا. وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اللہ کی بندیے تو پتا ہے کتنا حساب ہو رہا ہوگا, اتنی جان جلدی چھٹے گی, بس اپنی روٹی کھا لی اور اللہ اللہ کر لیا, اپنا گزارا کر لے, نہ دیکھ ادھر, یہ مصیبت ہے, یہ عذاب ہے. غریب کبھی کا جنت پہنچ چکا ہوگا اور امیر اپنے حساب میں پھنسا ہوا ہوگا. اور آپ یہ دیکھ لیں, آپ دولت کماتے ہیں زیادہ, پیسہ بہت زیادہ جمع کرتے ہیں, بڑے سوالات ہوں گے, بڑے سوالات ہوں گے, اور یہ سوال بھی ہوگا آپ کا کوئی رشتے دار بھوکا, آپ کا کوئی رشتے دار ننگا, آپ کا رشتے دار کوئی غریب, آپ کا کوئی پڑوسی غریب. خدا یہی حساب لے گا کہ تو عیش کرتا تھا اور تیرے پاس کی کوٹھی میں جو نوکروں والا کمرہ ہوتا تھا وہاں بیچارا غریب کو اپنا تھا, وہاں وہ بیچارا غریب رہتا تھا, وہ پھنسے کرتا تھا اور تو عیش کرتا تھا. لیکن یہ باتیں تو تب ہوں جب یہ ایمان ہو کہ اللہ ہے اور ہمیں مر کر اس کے پاس جانا ہے. فرمایا دنیا دار کیا ہے, ہر یم ضرور اللہ تعبیر, اگر ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا بھی جائے تو وہ نہیں مانتے, ایک خدا کا کوئی عذاب ہے یا خدا کی کوئی پکڑ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جب آ جائے تو یقین ہو, ویسے بھی پتہ نہیں یقین آتا. ہر یم ضرور اللہ تعبیر, اب تو صرف قرآن ہی کہتا ہے نا کہ موت ہے, پھر اس کے بعد حساب ہے, پھر عذاب ہے. وہ کہتے ہر یم ضرور اللہ تعبیر, اس کی تعبیر آ جائے کب ہوگا کیسے ہوگا, خدا جس عذاب سے کرتا ہے وہ آئے تو ہم مانیں. فرمایا یوم یاتی تعبیر, جس دن سے تعبیر آ گئی جو قرآن کہتا ہے جب وہ پورا ہو گیا تو پھر تجھے موقع ملے گا آبا کا معافی. پھر کہیں گے یقول الذین رسوہ من قبل, پھر کہیں گے لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کیا, وہ کہیں گے سجات رسول ربنا بالحق, ہاں باتیں تو ہمیں حق سنایا تھا, اللہ کے رسول جو آئے تھے لے کر تو حق ہی آئے تھے, باتیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن اب فائدہ کیا. تو میرے بھائیوں اب وقت ہے دنیا کی طرف نہ دیکھیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے, اب دنیا کو ہلاکت کی طرف جا رہی ہے. آپ جمعہ پڑھنے آئے, اللہ آپ کو ہلاکت سے بچائے, لیکن طریقہ اس کا کیا ہے کہ آپ دنیا کی یہ جو ریس ہے اس سے نکل جائیں, پیچھے ہٹ جائیں, رک جائیں, اس ریس میں شریک نہ ہو, یہ ریس بڑی خطرناک, اپنی آخرت کی فکر کریں, کوشش کریں کہ آپ کی بیوی بھی جنت میں جائے. اللہ اکبر, دیکھو آپ کو بیوی کتنی پیاری ہے, اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے, کبھی آپ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ میری بیوی بھی میرے ساتھ وہاں بھی بیوی بنے؟ اب وہ یہ جو خاوند نماز پڑھتا ہو اگر اس کا ایمان ہو نماز پر, وہ نماز کے انجام کو جانتا ہو کہ نماز کیا چیز ہے, وہ کبھی اپنی بیوی کو بے نماز رہنے دے گا؟ کبھی نہیں رہنے دے گا. لیکن ہمارے ہاتھ چلتا ہے, سب چلتا ہے معاملہ, مجھے نماز کی عادت پڑ گئی, میری بیوی کو عادت نہیں ہے, ہم دونوں میاں بیوی ہیں, تو گزرتا کوئی پرواہ ہی نہیں. اور میرے بھائیوں, قرآن بار بار بھی کہہ رہا ہے, بار بار بھی کہہ رہا ہے, یہ تعلقات باپ کا اور اولاد کا تعلق, خاوند کا اور بیوی کا تعلق, یہ تعلق بڑا گہرا تعلق ہے. اب دیکھ لو, جو لوگ باہر چلے گئے ہیں, کوئی سعودیا ہے, کوئی لندن ہے, کوئی امریکہ ہے, بیوی بچے اس کے یہاں ہیں, اسے کتنی فکر رہتی ہے. وہ ان کے لیے ویزے بنا رہا ہے, کب میری بیوی پہنچ جائے, کب میری اولاد آ جائے, آئے کب ہم اکٹھے ہوئے. اور اللہ بھی انسان کی فطرت کو جانتا ہے, انسان کی کمزوری کو جانتا ہے, اور قرآن کہتا ہے الحقنا بهم ذریتهم. اگر باپ نے تمام حقوق کوشش کی ہے اپنی بیوی کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, لیکن وہ اس مقام کو نہیں پہنچے جس مقام کو باپ پہنچا ہوا ہے, باپ فرسٹ کلاس میں چلا گیا, اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا, وہ فرسٹ کلاس میں, اس کو جنت میں فرسٹ کلاس مل گیا. اب اس کی بیوی پاس تو ہو گئی, بچ تو گئی, لیکن تھرڈ کلاس میں یا سیکنڈ کلاس میں, اس کی اولاد سیکنڈ کلاس کی ہے, تھرڈ کلاس میں. اب اس کا دل نہیں لگے گا کہ یا اللہ میری بیوی, میرے بچے, میں یہاں اکیلا. فرمایا الحقنا بهم ذریتهم, ہم اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دیں گے. وما ربناهم بعابدین من شیء, ہم باپ کو نہیں کہیں گے کہ تو نہیں کیا جا, نہیں, ان کو ترقی دے کر ان کو ساتھ دیں گے. لیکن میرے بھائیوں, یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے. ہمیں تو دنیا کا ہے, بیٹے کو پڑھاؤ ملازم لگ جائے گا, لڑکی کو پڑھاؤ لیڈی ڈاکٹر بنا لو اس کو, یا اور اس کو پڑھا کر پچھا کر دبا لو, نوکری لگ جائے گی, اللہ اللہ خیر سب ٹھیک ہے. لیکن دین کی طرف سے کورے کا کورا کام, چٹ کا چٹ کام. میرے بھائیوں, میں موقع بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کب کو آپ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں, آپ کا یہ عمر نہ ہو. دیکھیے, اس جمعہ پڑھنے میں, یہاں آنے میں نقصان بھی بڑا ہے, فائدہ بھی بڑا ہے. اگر آپ درست ہو گئے تو آپ نے کما لیا, آپ کا فائدہ ہو گیا. وہ کہیں رہے جہاں تھے, پھر آپ کے فخر وقت بھی کوئی نہیں. جو اور جگہ جاتے ہیں جہاں ان کو جوڑا نہیں جاتا, وہ پھر آپ سے کم بچے گئے. اور میں تو ہر صبح آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, اور بات بھی ہوتے ہیں کہ آپ پڑھائی کے بہت کھلاؤ. آپ کہتے ہیں لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ, آپ کہتے ہیں یہ نہ کرو, آپ کہتے ہیں یہ نہ کرو. اور یہ جو ہی آپ مریں گے, سب باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں, یعنی یہ اللہ تعالیٰ سناتے ہیں, نادا اصحاب الجنت اصحاب النار, جنتی دوستیوں کو آواز دیں گے. یہ قرآن میں اللہ نے نقشہ کیا, قرآن میں کیا نہیں ہے, قرآن میں مسائل کی تفصیل نہیں ہے, قرآن میں مسائل کی تفصیل نہیں ہے. لیکن بندے کو درست کرنے کے بارے میں قرآن نے کو بہت سی کتاب دی. وہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنت اصحاب النار, جنتی دوستیوں کو آواز مار کر کہیں گے ان کب وجدنا ما وعد ربنا حقا، بھائی جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے ہم نے تو وہ سچے پا لیے، ختم کی خدا ہمیں یہاں شرابیں پلا رہا ہے، عیش کروا رہا ہے، کوئی حد نہیں، اتنا عیش اور اتنا آرام ہے، ان کب وجدنا ما وعد ربنا حقا، جو اللہ نے وعدے کیے تھے سب اللہ نے پورے کر دیے، حل وجب تم ماں بہاد حق، ارے دوستیوں تم بتاؤ جو خدا کہتا تھا وہ ٹھیک نکلا کہ نہیں، اور یہی چکر آج ہزار کہہ لو گاڑی رکھنے کو دل چڑھ رہی تھی، تم مول بھی لگا رہے تو ہم کیا گاڑی رکھ رہے مولوی کے کہنے، وہ یقین ہی نہیں آتا، آپ کا دل ہی نہیں چاہتے کہ میری سوسائٹی بدل جائے، میرا ماحول بدل جائے، میرا نام ان لوگوں میں لکھا جائے اور میرا کہیں کسی اچھے مقام پر اچھے درد اچھے رشتوں میں میرا نام درج ہو، ہزار کہہ لو کہ اپنی لڑکی کو اپنے لڑکے کو اپنی بیوی کو دیندار بنانے کی ضرورت کروائی کچھ، اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں بیوی کے برتے کو بدل دو، یہ کالا برتا اتار دو اور سفید دیسی برتا پہناؤ تاکہ تمہاری عورت دیسی نظر آئے، آپ دیسی ہاتھ اور آج کل دین کیا ہے، دین یہ ہے کہ بالکل برقع کالا ہو یا بلکہ بولی چادر ہو فیشنی چادر ہو اور ہم اپ ٹو ڈیٹ نظر آئیں، ہم ماڈرن نظر آئیں، اگر سفید برقع ہوا تو پرانے ٹائپ پر دیش کی آدمی نظر آئے گی، یہ کہانی ہو سکتی، یعنی برقع کیوں نہیں بدلا جاتا، برقع اس لیے نہیں بدلا جاتا کہ اگر آپ نے برقع سفید بیوی کو یا لڑکی کو پہنا دیا تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بیچارہ کو دیسی تو پرانے ٹائپ کا آدمی، اور اگر وہ بالکل اڑیا ہوگی بے حیا ہوگی، بے حیائی اس سے تبکتی ہوگی تو پھر یہ معلوم ہوگا یہ بڑی اون کی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے، یہ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، یہ بہت ماڈرن ہے، اور یہی دو رخ میں لے جانے والی بات، میرا فرض جو ہے اس منبر پر چڑھ کر آپ کی تیاری کروانا ہے اس امتحان کے لیے کہ آپ پاس ہو کر جنت میں چلے جائیں، اس لیے میں بار بار آپ کے کان پھینکتا ہوں، آپ کو جھنجھوڑتا ہوں، آپ کو ہوشیار کرتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ جو دل میں آپ کے شک ہے اس کو نکال دو، جب تک آپ کے دل سے یہ باتیں نہیں نکلیں گی ایمان کی کبھی نکلے، اللہ جو لوگ کھاتا ہے اللہ کے رسول نے ہم یہ حدیثیں پڑھ کر دیکھیں، اسود رائی کاڑا حبشی، اسود رائی کاڑا حبشی پتنی جلانے والا یہودیوں کی پتنی جلایا کرتا، جب اللہ کے رسول خیبر فتح کرنے کے لیے گئے، خیبر کوئی ایک وہاں مقام نہیں تھا، وہاں کوئی آپ کے قریب پلے تھے بڑے بڑے مضبوط ان کے، تو وہاں لڑائی ہوتی نہیں اس حد تک، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول ان قریب ہم پر حملہ کرنے والے، تو تیاریاں شروع کر دی، وہ حبشی کر رہا پوچھنے لگا یہ تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں، تو یہودی کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نیا نبی پیدا ہوا ہے یہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں، اس نے کہا کہ وہ کیا کہتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور کوئی یہ کہتا ہے، انہوں نے اپنے انداز سے جو بھی باتیں تھی وہ بتا دی، اتنے میں اللہ کے رسول بھی وہاں پہنچ گئے، وہ بکریاں چراتا چراتا اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے، آ کے کہنے لگا کہ آپ نبی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں نبی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، فرمایا میں دعوت دیتا ہوں اللہ کے جنت کے لوگوں تم جنت میں جاؤ گے اگر یہ کام کرو گے، یہ تمہارا پوتا ہوگا، وہ کہنے لگا یہ اس نے سمتاب کے ساتھ میں بڑی وضاحت کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ میں تو بالکل کالے رنگ کا ہوں، بڑا ہی پک شکل ہوں، اور پھر چرواہا اتنی بالکل بدبو مجھ سے آتی ہے، اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے گا، کہ میرا تو یہ حال ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے دنیا کا چمکارا جو بڑے اونچے لوگ ہیں وہی جائیں گے، جب میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا میری تو یہ حالت ہے, شکل میری نہیں, رنگ میرا نہیں, بدبو مجھ سے آتی ہے, کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو وہاں دو مسلمان ہو جائے, اللہ اس کے رسول سے محبت کرے, دین کو قبول کر دے, وہ سب جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ کہنے لگا پھر مجھے بھی مسلمان کر لیں. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا, مسلمان کر لیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں ان پتنیوں پر کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان پتنیوں کو ادھر کو ہاتھ لے گا, ان کو ساتھ ادھر کو ہاتھ دیں گے, خود اپنے گھروں میں چلی جائیں گے. تو آج وہ پتنیاں ان کے گھروں میں چھوڑ کر جو تھی ادھر کو ہاتھ نہیں وہ چلی گئی, وہ واپس آ گئی. اتنے میں حملہ ہوا, وہ بھی لڑائی میں شریک ہوا, پہلے رہنے میں صاف ہو گئے, شہید ہو گئے. اللہ کے رسول نے یہ لفظ ہے حدیث کے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے پاس دو حوریں میں نے پہنچی تھی, یعنی اللہ تعالی نے اس کو فوری طور پر یہ اس پر یہ احسان کیا, اس پر یہ انعام کیا. سیدھا نہ کوئی نماز, نہ کوئی روزہ, نہ کوئی حج, نہ کوئی زکات, کوئی دین کا کام نہیں کیا, صرف اسلام لایا, اسلام کو دل سے قبول کر لیا. اگر وہ شخص زندہ رہتا تو نمازی بھی ہوتا, حج بھی کرتا, زکات بھی دیتا. اس انڈرسٹینڈنگ پر, اس بات پر کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے, وہ کلمہ دین کے لیے پڑھتا ہے, اس پر اس کی نجات ہوتی ہے. اور جو کلمہ پڑھ لے اور پھرتا رہے اور یہ دین ہی نہیں, اور وہ دوسرا حدیث میں آتا ہے خیبر کے موقع پر ایک عرابی آ کر مسلمان ہو گیا, تو اللہ کے رسول نے اس کو اپنے اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا کہ تم میرا اونٹ چرانے جا. وہ اونٹ چرانے چلا گیا, بعد میں مال غنیمت تقسیم ہوا, اللہ کے رسول نے اس کا بھی حصہ رکھا, مال غنیمت میں بھی. جب وہ آیا تو اس کو حصہ پیش کیا گیا, لوگوں نے حصہ دیا. وہ کہنے لگا میں کوئی حصے میں سے لینے کے لیے نہیں آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں, مسلمان ہوا ہوں کہ میری جان اسلام کے لیے وقف ہو جائے, میری جان اسلام کے راستے. اللہ کے رسول کو پتہ لگا کہ یار صبح وہ تو حصہ لیتا ہی نہیں. آپ نے اسے بلایا, کہنے لگا یار صبح مجھے حصے کی ضرورت نہیں, میں حصہ لینے کے لیے نہیں آیا, میں تو چاہتا ہوں کہ میری جان آپ کے پیچھے کٹ, میں شہید ہو جاؤں آپ کے لیے. فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ تجھے یہ بھی نصیب کر دے گا, لیکن یہ مال کی اللہ نے دیا ہے, اس کو بھی قبول کر دے. اس نے مار رکھ لیا, اس کے بعد لڑائی ہوئی, چلا شہید ہو گیا. تو میرے بھائیو یہ تو ملک کا ٹھوکا ہے, ملک کا ٹھوکا ہے. اگر آپ کا دل صاف ہو گیا, اور اگر دل چاہتا ہی نہیں کہ میں کیا کروں, تو پھر فرما داہ ادا اللہ قلوبا ہوں. اس بات کو کبھی نہ بھولو, یہ قرآن کہتا ہے فرما داہ ادا اللہ قلوبا ہوں. جب کوئی آدمی ڈرا کرتا ہے, اللہ اسے دھکے دے دیتا ہے. اب یہ بدبخت مولوی ہمارے سامنے نہیں, اللہ اکبر, یہ مولوی قرآن کے دورے کروانے والے, تفسیر کے دورے, حدیثوں کے دورے کروانے والے, دن رات قرآن حدیث پڑھنے والے, کیسے پتھر دیتے ہیں دنیا ہی دنیا, دولت کی دولت, کسی طریقے سے تعویذوں کے ذریعے سے دو دولت, فتووں کے ذریعے سے دو دولت, مال ہی مال دنیا, اور اللہ بالکل, بلکہ جتنا مولوی کا دل سکتا ہے اتنا کسی عام آدمی کا بھی دل سکتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی قصہ ہے. قرآن جس کو لگ جائے اس کو بتا لیتا ہے, اور جس کو نہ لگے قرآن اس جیسا اس پر, اس کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ سماتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے, کہ یہ خسارہ ہی بلا جزید اس کا پھر الا خسارہ, یہ کافروں کو نقصان ہی پہنچاتا ہے. جب آپ کا دل قرآن کو دیکھے, دو ہی سوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ حجت لکا اور علیکا. قرآن کیا ہے؟ حجت لکا, یا وہ تیرا وکیل بن کر, تیرا وکیل بنے گا, تیرا ڈیفینس کرے گا, اور خدا سے تجھے چھڑائے گا. اور خود جب کون آ جائے گا, یا تجھ پر چڑھ جائے گا کہ یار اس بدبخت کو بالکل نہ چھوڑ, یا تیرے خلاف ہو جائے گا. اب خدا خلاف کس کے ہوگا؟ ہم مسلمان سارے اسی قسم کے, دیکھ لو تاکہ ہم پڑھتے ہیں, قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہیں, بڑے بڑے آرا خلافوں میں لٹکے ہوئے, لیکن کوئی قرآن کی روشنی ہمارے گھر میں نام و نشان نہیں. اب دیکھو جہاں سی سی آر چلے, جہاں ٹیلی ویژن چلے, وہاں قرآن بچارا کیا کرے. قرآن پڑا ہے لیکن دنیا کی چل بچل. اب ٹیلی ویژن کے لیے کیا, تیری مولوی صاحب دیکھو نا سارے محلے میں ٹیلی ویژن ہے. اب اگر ہم اپنے گھر میں نہ رکھیں تو بچے جا کر اسے دیکھ رہے. اچھا یہ اور بری بات ہے کہ بچہ ہمارا اوروں کے گھروں میں جائے, اس لیے ہم نے خود رکھ لی, اس لیے ہم نے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے کہ بچے کو تکلیف اٹھانی نہ پڑے, وہی بٹن دبایا بڑا مزے کرے اور ایسے. یعنی یہ سب شیطانی باتیں, یہ تباہی اور بربادی کی صورتیں. یعنی یہ وہ لوگوں کا حال ہے کہ جیسا کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جیسے شروع کیا, میرے بھائیوں توبہ کر لو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ پر چلائے. اور یاد رکھو یہ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے, جب بات آپ کے کان میں پڑ گئی آپ ڈھل گئے تو اللہ آپ کو نیکی کی طرف رفت دے گا, اللہ آپ کا ساتھ دے گا, اللہ آپ کو توفیق دے گا, آگے جائیں گے آپ کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گا. اور اگر آپ کتنے ہو گئے, اگر آپ کتنے ہو گئے کہ جی ہاں بات تو ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی بات تو ٹھیک ہے جی, لیکن لگے ہوئے نہیں, پھر نتیجہ کیا ہوگا, اللہ سے دھکا دے دور سے دور, دور سے دور تک تک رہ جائے گا. اور اس کو کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. قرآن بلبی نے کر لو جا دینا سب لے کے ہوں میرے حیات خدا یاد ہوں, جو میری آیتوں کو نہیں مانتا, میرا پیغام اس کو پہنچتا ہے وہ اس کو نہیں مانتا, سب سب لے جو ہوں میرے حیات خدا یاد ہوں, میں بھی ان کے ساتھ ڈال کرتا ہوں, میں بھی ان کے ساتھ ڈال کرتا ہوں. کیا کہ نہ اسے تکلیف, نہ اسے بیماری, نہ اسے غربت, نہ اسے کوئی اور, اسے خوب ایش کرا دوں تاکہ وہ مست ہو جائے, وہ مست ہو جائے اور دین کی طرف سے بالکل غافل ہو جائے اور اسی طریقے پر اپنی زندگی گزارتا چلا جائے. اور جب عین پورا سلے لگ جائے تو پھر اخذنا بس پتن, میں پھر اس کو اچانک پکڑ لیتا ہوں تاکہ اس کو توبہ کا موقع ہی نہ. یہ قرآن کہتا ولبی نے سب بھی آیا کہ نہ, جو لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے ان کی تکلیف کرتے ہیں, تنا سب لے جاؤں, ہم ان کو کیا کرتے ہیں جیسے شکاری دانا دار پر چھپ جاتا ہے, دانے کو کھیپ لگاتا ہے تاکہ یہ آگے کو نکل جائے, تنا سب لے جاؤں, ہم ان کے ساتھ استدلال کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. میرے ہر سلا یار امود تجھے پتا ہی, میرے بھائیوں سوچ لو آپ کی زندگی گناہ کی ہو اور خدا آپ کو عیش کروائے, سمجھ لو کہ خدا آپ سے چال جاتا. میری بات سنی آپ نے کہ نہیں, آپ کی زندگی گناہ کی ہو, آپ کی زندگی نافرمانی کی ہو اور خدا آپ کو عیش کروائے, سمجھ لو کہ اللہ آپ کے ساتھ دھوکا کرتا. میں بڑا سخت لفظ کہہ رہا ہوں مل جا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے, اس کو استدراج کہتے ہیں. استدراج کیا ہے, درجہ بدرجہ کو جیت کے آ رہا تاکہ اور آگے آ جائے, اور آگے آ جائے, اور آگے آ جائے. میرے حیات خدا یا لگوں کوئی پتا بھی نہ لگے, بہت نہیں رہوں میں ان کو مہلت دیتا ہوں, کہتا ہی کچھ نہیں, جا مزے کر. بیوی دن رات دن بدن ترستی جاتی اور بچے دن بدن کھلونے بنتے, خاص طرح سے اس کے بچوں کو دیکھو, بیوی کو دیکھو, مکان کو دیکھو, بہت نہیں رہوں میں ان کو مہلت دیتا ہوں, ان میں قیدی مدین, میری یہ تقدیر بڑی مضبوط ہے. فرمایا بدبخت جو ہے جو اللہ سے دور ہیں, اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, کافر یہ ہرگز خیال نہ کرے, انما نملی رہوں خیر ان کے انفت سے, کہ میں جو ان کو نہیں پکڑتا یہ ان کے لیے بہتر ہے, تمہیں یہ خیال نہ کرے, انما نملی رہوں یہ سادو اسما, میں نے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ یہ اور برا تھا. یہ قرآن بولا ہوں عذاب محیم, کبھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ تو ڈاری بجائے اور خدا کو پھر نماز نہ ہو. سوچیے تو داری مدارے خدا تجھ سے ناراض نہ ہو، تیری بیوی بے پرد کھڑے ہو خدا تجھ سے ناراض نہ ہو، میں تجھے کھانے کو بھی دے پینے کو بھی دے، تیری بیوی کی خوبصورت تیرے بچے بھی کھلونے جیسے تجھے عیش کروائے، کیا خدا تجھ سے راضی ہے کہ تجھے عیش کروا رہا؟ نہیں، یہ خدا تجھ سے چال چل رہا، ہاں وہ آدمی سے خدا راضی ہے، اس پر خدا بڑا مہربان ہے، یہ رشوت کا پیسہ لے کے جیب میں ڈال لیا، گھر لے آیا، آگے دیکھا تو بیوی بیچاری بیمار پڑی، بچے کا کوئی حادثہ ہو گیا، روپئے لیے تھے 10 رشوت کے، یہ 100 لیا تھا، لگ گیا 1000، اس کے فوراً مان اس کو خیال آیا کہ دیکھو نا یہ مجھ پر شامت آ گئی، میں نے رشوت لی مجھ پر شامت آ گئی، اللہ میری توبہ مانگ تو نہیں، کس پر خدا مہربان، جیسے باپ بچے کو تھپڑ مارتا ہے، باپ بچے کی پٹائی کرتا ہے، لیکن یہ کرتا ہے کہ ہڈی نہ ٹوٹ جائے، اس کی جان نہ نکل جائے، میرا بچہ ہے مرنے دے لیکن مارتا بھی کیوں، یہ ٹھیک ہو جائے، اور جو ڈاکو ہوگا، جو بدماش ہوں گے، جو دشمن ہوں گے، وہ کھلائیں گے پلائیں گے، نشہ دیں گے، زہر دیں گے، صاف کر کے بالکل سب، تو بالکل یاد رکھ لو، اگر آپ کی زندگی نافرمانی کی ہے اور پھر آپ کو خدا عیش کروا رہا ہے، سمجھو کہ آپ قربانی کے بکرے ہیں، آپ قربانی کے بکرے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اور اللہ نے تھپڑ مار دیا، کوئی ٹھوکر لگ گئی اور آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ میرے گناہ کی شامت ہے، اللہ آپ پر بڑا ہی مہربان ہے جو آپ کو الٹے راستے پر جانے نہیں دیتا، ہاتھ میں مار کر ہوشیار کرتا ہے کہ کیا کرتی، آئندہ بالکل نہیں کرنا، بہت خدا آپ پر مہربان ہے، فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء